يا حسين يا حسين يا حسين
يا زاي حسين درس غاي حسين
يا زاي حسين درس غاي
وقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ملك درود بجي محمد وعلى محمد بار أيضا محترم دانشگاہ امام رضا علیہ السلام کے تحت ہمارے حصے کی تین روزہ مجالس ادا جس کی پہلی گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں اس میں ہمارا عنوان فتنہ خوارج اور دور حاضر کے تقاضے مولا کائنات حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہ سے فتنہ کیا ہے، فتنے کی تعریف کیا ہے، نہج البلاغہ کے مکتب میں فتنہ کسے کہا جاتا ہے اور فتنہ خوارج کیا ہے، اور پھر دور حاضر میں ہم تاریخ اہل بیت علیہ السلام کا مطالعہ کریں تو ہم دور حاضر میں اپنے آپ کو کس طرح دور حاضر کے فتنوں سے جنگ کرنے کے لیے عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 احسب الناس اَن يُتْرَكُوا اَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، مشہور و معروف آیت ہے، مختلف خطباء و ذاکرین سے آپ نے سماعت کی ہے۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا لوگوں نے اپنے ذہن میں یہ بسا لیا ہے اور اس ذہن میں اس خیال کے بسانے سے ان کی زندگی کا لائف اسٹائل یہ ہو گیا ہے؟ احسب الناس، کیا گمان یہ ہے، کیا خیال کر لیا ہے، ان یترکو کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزاد کر دیا جائے گا، میدان حشر میں ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، ان یقولو آمنا کہ وہ صرف اتنا کہ اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ میاں ہم تو ایمان والے تھے، ہم مومن تھے، ہم نمازی تھے، ہم پرہیزگار تھے، ہم امام زمانہ کے ماننے والے منتظرین تھے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ جو احسب الناس ہیں کہ وہ گمان کیا ہے انہوں نے کہ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کہ ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، ان کو فتنوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، ان کی جانچ پڑتال نہیں کی جائے گی، ان کو کھنگالا نہیں جائے گا۔ لہذا آپ دیکھیں کہ یہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے، یہ ہماری آئیڈیالوجی بناتی ہے، ہمارا لائف اسٹائل بناتی ہے۔ مثلاً عرض کروں کہ اسی لاک ڈاؤن کے زمانے میں 5-6 مہینے میں ہمارا لائف اسٹائل بہت چینج ہو گیا ہے، ملنے میں، ملانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، آنے میں، جانے میں، کیونکہ ہم نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے کہ ہمیں احتیاطی تدابیر عمل کرنا ہے، خواہ مجلس ہو، خواہ ماتم ہو، خواہ وہ جلوس ہو، خواہ وہ شادی ہو۔ جی اب ہمارا لائف اسٹائل تبدیل ہو گیا نا کسی حد تک، ہم نے کہا کہ جناب ہمیں ان احتیاطی تدابیر پہ عمل کرنا ہے، یہ ہمارے فقہا نے کہا ہے، اور فقہا جو ہیں وہ طبی ماہرین کے مشوروں پہ عمل کرتے ہوئے فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ میری نہیں چلے گی، اس میں ڈاکٹرز جو کہیں گے، کوالیفائڈ ڈاکٹرز، ان کی بات مانی جائے گی، لہٰذا اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے فقہا مجتہدین جو ہے وہ ڈاکٹرز کی جو طبی رائے ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو ہمارا لائف اسٹائل چینج ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دنیا کے لحاظ سے مثال دی، اسی طرح دین کے معاملات میں بھی ہم بہت سہل انگاری سے کام لے رہے ہیں، جس کے تحت کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو اخذ کر لیتے ہیں، اس کا مفہوم لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق یہ درست ہے، اور اس کو جو ہے ویسے ہی اپنا کر اس کے مطابق زندگی بسر کر لیتے ہیں. لیکن کیا دنیا کے معاملات میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ جو چیز جیسی مل جائے اس کو ویسے ہی استعمال کرنا شروع کر دیں؟ ہرگز نہیں. دنیا کے معاملات میں ہماری جو سوچ ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. وہ کیا ہے, صبح اٹھیں گے اگر ہمیں اپنے آفس جانا ہے تو سب سے پہلے کپڑوں پہ استری ہوگی, کپڑوں کی حالت کو تبدیل کیا جائے گا, سر و صورت کو دھویا جائے گا, کنگھی کی جائے گی, اچھا لباس پہنا جائے گا, پھر جس گاڑی پہ جا رہے ہیں اس کی صفائی یا کروائی جائے گی یا خود کی جائے گی. یعنی انسان کیا ہے, وہ جو پہلی حالت تھی اس سے بہتر حالت میں جاتا ہے. یا مثلا آپ بازار گئے اور بازار جانے کے بعد آپ کو کوئی پھل سبزی ملی اور آپ نے بغیر دھوئے بغیر چھلکا اتارے آپ نے استعمال کر لیا. کسی انسان کو دیکھا ہے کہ کیلے کو وہ انسان چھلکوں کے ساتھ کھائے؟ نہیں. توجہ رکھیے گا, انگور کے شاخوں کو اس کی تمام ٹہنیوں کے ساتھ کھا جائے؟ نہیں. تو دنیا کے معاملات میں ہم جو ہے جو چیز مل جاتی ہے اس کو ریفارم کرتے ہیں, چینج کرتے ہیں, قابل استعمال بناتے ہیں, یوزیبل بناتے ہیں اپنے لیے, اور پھر اس سے بہتر استفادہ کرتے ہیں, اس کی حالت کو تبدیل کرتے ہیں. لیکن دین کے معاملات میں ہم ایسے نہیں ہیں. دین کے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں, بس جو بن گیا وہ بن گیا, یا جو بنا دیا وہ بنا دیا. اور زیادہ تر کام جو ہے نا ان 40-50 سالوں میں وہ ہمارے ممبروں سے غلط میسیج دے کر غلط لائف اسٹائل, غلط نظریہ, غلط عقیدہ بنایا گیا ہے, جس کی وجہ سے آج ہماری صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ اختلاف کا شکار ہو گئے ہیں. علماء فقہا کے خلاف جو ہے بری زبانیں استعمال کی جاتی ہیں, اور بہت سی مثالیں آپ کے ذہنوں میں ہوں گی. لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ احسب الناس, کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے, ذہن میں بٹھا لیا ہے؟ ہماری اردو ادب میں ایک کردار ملتا ہے جس کو کہتے ہیں شیخ چلی. اب یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے, میں اس لیے بتانا چاہوں کہ میں اپنے موضوع سے اس کو ربط دینا چاہتا ہوں. موضوع ہمارا ہے فتنہ, خوارج اور دور حاضر کے تقاضے. اور جو ہمارا ٹیکسٹ ہے, ہمارا متن ہے, ہمارا محور گفتگو ہے, وہ مولائے کائنات اور مولائے کائنات کی نہج البلاغہ ہے. کہ آج ہم نہج البلاغہ کھولیں اور دیکھیں کہ مولائے کائنات فتنے کے بارے میں کیا کہا. فتنہ کسے کہتے ہیں, کیسے تباہ جاتا ہے, کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے. اور سورہ عنکبوت کی دوسری آیت کی تلاوت کی, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے, اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے, اور یہ جو ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے, یہ جو لائف اسٹائل انہوں نے اس کے تحت بنا لیا ہے, ان کا ایک سوچنے کا انداز ہو گیا ہے, تھنکنگ اسٹائل ہو گیا ہے, وہ ان کو اسی ڈگر پہ سلولی سلولی لے کے چل رہا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا, وہم لا یفتنون, انہوں نے یہ خیال کر لیا ہے, ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم صرف اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں خداوندہ ہم تو سید تھے, ہم تو عزادار تھے, ہم تو مومن تھے, ہم تو منتظرین امام زمانہ تھے, ہم تو فلاں مجتہد تقلید کرتے تھے, اور بس کافی ہے. ان کے ذہن میں کیا, ان کا کوئی امتحان نہیں ہوگا, وہم لا یفتنون, ان کا امتحان نہیں ہوگا. بات یہاں سے نکلی ہے, یعنی دنیا کے معاملات میں ہم کسی بھی چیز کو ایز اٹ از نہیں لیتے, ہو بہو نہیں لیتے, توجہ رکھیے گا, اس کو چینج کرتے ہیں. میں نے کھانے پینے کی مثال دی, میں نے اشیاء استعمال کی جو روزانہ ہم اپنے ساتھ کر رہے ہوتا تھا, لباس ہے, گاڑی ہے, وسیلہ ہے, اس کی مثال دی ہے. انسان چینج کرتا ہے. اب دینی معاملات میں جو نا ہم ایسا نہیں کرتے, اور افسوس یہ ہے کہ ممبروں سے اس کا حق ادا نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ 40-50 سالوں میں ہمارا لائف اسٹائل, ہمارا عقیدہ, ہمارے نظریات, ہمارا فیت اتنا بگاڑ دیا گیا ہے کہ علامان الحفیظ اگر آج حق بات کی جاتی ہے, صحیح بات کی جاتی ہے, درستگی کی بات کی جاتی ہے, اصلاح کی بات کی جاتی ہے, تو لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کہتے ہیں آپ پتہ نہیں کون سی جو ہے نا وہ دنیا کی اور کون سی جنتوں کی باتیں کر رہے ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ہماری سوچ ہماری آئیڈیالوجی بنا رہی ہے, ہمارا نظریہ بنا رہی ہے. اچھا یہ کوئی نظریہ جو ہوتا ہے نا, یہ نظریہ ایسے نہیں بنتا کہ میں کسی وائٹ بورڈ پہ کھڑا ہو جاؤں اور جناب کو میری زندگی کا نظریہ یہ ہے. نہیں, یہ لائف اسٹائل, یہ سوچنا, یہ خیالات جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں, جو میں سوچ رہا ہوں, یہی سوچ. اس لیے امام خمینی نے فرمایا کہ انسان کے پاس بہت سی قوتیں ہیں, طاقتیں ہیں, پاورز ہیں انسان کے پاس, جس کے امام خمینی نے چہل حدیث میں بیان کیا ہے. اور سب سے بڑی پاور جو ہے, تین چار پاور ہیں, ایک قوت غضبیہ ہے, یعنی غصہ, اینگری ہونا, حمیت اور غیرت کا اظہار کرنا. ایک قوت شہویہ ہے, اپنی بقائے نسل کے لیے کوشش کرنا، اور ایک قوت فکریہ یا وہمیہ ہے، یعنی تھنکنگ پاور آپ کی، اور ان دونوں اور اس کے علاوہ اس کے ماتحت جتنی بھی قوتیں آپ کے جسم اور آپ کی روح میں کار فرما ہیں، یہ سب آپ کی قوت وہمیہ یا قوت فکریہ کنٹرول کرتی ہے. مائنڈ کنٹرول، ایک پورا علم اور نالج ہو گیا، آج سبجیکٹ ہو گیا مائنڈ کنٹرول، مائنڈ سائنس جسے کہا جاتا ہے، آج پورا سبجیکٹ ہو گیا ہے، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، لائف اسٹائل پہ گفتگو، پازیٹیو تھنکنگ ایک سبجیکٹ ہو گیا ہے، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. لوگ اتنے بدبین ہو گئے ہیں، اتنی منفی نگر ہو گئے ہیں، اتنے نگیٹیوٹی ان میں آ گئی ہے، ہر چیز کو منفی انداز سے دیکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کا لائف اسٹائل منفی ہو گیا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ وہ دوسروں کی برائیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ دوسرے سے گلہ شکوہ کرتے نظر آئیں گے، وہ ہر وقت زندگی کے بارے میں روتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ ناشکری نظر آئیں گے، وہ جو ہے وہ نالا نظر آئیں گے، وہ غیبتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ لوگ اسے خوف زدہ نظر آئیں گے، اور اسی جیسے بہت سے. اب یہ میرا موضوع نہیں ہے، ایک نفسیات کے طالب علم ہونے کے ناطے بہت ساری چیزیں، لیکن موضوع نہیں ہے، لگتا نہیں کھول رہا. تو یہ نگیٹیوٹی جو ہماری زندگی میں آ گئی ہے، یہ کیسے آ گئی ہے؟ اس لیے آ گئی ہے کہ ہم در حقیقت ہماری جو قوت وہمی اور فکریہ ہے، ہمارا مائنڈ سائنس جو ہے، ہمارا مائنڈ جو کام کر رہا ہے، وہ خیالات کے تابع ہوتا جا رہا ہے. میں جو تھنک کر رہا ہوں، جو سوچ رہا ہوں، جو اپنے ذہن میں میرے خیالات آ رہے ہیں اور گزر رہے ہیں، آنے واحد میں سیکنڈز میں دسیوں خیالات آ رہے ہیں. ابھی آپ یہاں بیٹھے مجھے دیکھ رہے ہوں گے، کوئی میرے مامے کو دیکھ رہا ہے، کوئی میری داڑھی کو دیکھ رہا ہے، کوئی میری شکل دیکھ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مولانا کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کوئی میرے لباس کو دیکھ رہا ہوگا، گھر کی پریشانی ہوگی، بازار کی پریشانی ہوگی، نہ جانے دسیوں قسم کے خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں. اگر اس پہ کنٹرول نہیں ہوگا ہمارا، تو پھر ہم جو ہیں وہ اپنا وجود کھوتے چلے جائیں گے. توجہ رکھیے گا، اپنا کنٹرول اپنے اوپر ہمارے ہاتھ سے نکلتا چلا جائے گا. لہذا آج ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں، سائیکولوجسٹ یہ کہتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ کریں، پازیٹیو تھنکر بنیں، مثبت سوچ رکھنے والے بنیں، ہر چیز میں مثبت پہلو، آہستہ آہستہ آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کرے گا، آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آئے گا، آپ کو مثبت کی طرف آپ کو لے جانے کی کوشش کرے گا. پھر یہ جو خیالات آ رہے ہیں نا، یہ آپ کے اندر اندر کام کر رہے ہیں. آپ کے دو حصے ہیں مائنڈ کے، شعور اور لاشعور، شعور اور لاشعور. اب اس میں میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں، میں بہت تیزی کے ساتھ ایک فرق بیان کرتا ہوا گزر جاؤں گا. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد پر. چونکہ آج پہلی مجلس سے، لہذا چاہتا ہوں کہ فتنہ، خوارج اور دور حاضر کے تقاضے، اور پھر آج میں اس موضوع پہ گفتگو کروں گا کہ یہ موضوع کیوں انتخاب کیا گیا، لیکن چاہتا ہوں کہ تمہیدی طور پر کہ احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، ذہن میں بٹھا لیا ہے، یہی ذہن میں بٹھانا یعنی خیال کرنا لائف اسٹائل ہو گیا ان کا، وہ لاوبالی ہو گئے ہیں، وہ مثال کے طور پر محنت نہیں کرنا چاہتے، وہ ترقی نہیں کرنا چاہتے، وہ سٹرگل نہیں کرنا چاہتے، اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کسی معجزے کے انتظار میں بیٹھے ہیں. ہم سب میں تقریباً یہی صورتحال ہے، معجزہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، مولا کر دیں، مولا آ جائیں، ٹھیک ہے نا، بس اللہ تو کر دے، خود ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد پر. تو یہ جو ہمارا ذہن میں خیالات آ رہے ہیں، یہ ہماری ایک آئیڈیالوجی بنا، آہستہ ایک خیال، دو خیال، تین خیال. مثلا یہ دیوار آپ کے سامنے ہے، یہ میرے پیچھے دیوار ہے، آپ اس پہ ہتھوڑا ماریں گے دیوار ٹوٹ جائے گی؟ نہیں. دوسرا ہتھوڑا ماریں گے دیوار گر جائے گی؟ نہیں. تیسرا ماریں گے؟ نہیں. لیکن کیا ہے، ایسا ایسا دیوار جو ہے مخدوش ہونی شروع ہو جائے گی، ٹوٹنی شروع ہو جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ آہستہ آہستہ ہتھوڑے کی ضربیں جو ہیں اس دیوار کو اتنا کمزور کر دیں گی کہ آپ ہلکا سا ہاتھ لگائیں گے اور یہ دیوار گر جائے گی. ایسے ہی ہے نا، بالکل. ہر چیز اپنی ایک پختگی ہوتی ہے، اس کا اسٹینڈ ہوتا ہے، اس کی سختی ہوتی ہے، لیکن کہ مسلسل حملے کیے جائیں تو وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر پھونک مارنے سے، ہاتھ لگانے سے وہ چیز گر جاتی ہے. یہی چیز ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے اندر بھی ریزسٹنس پاور، مثلا یہ امیونٹی پاور جو ہماری آج کل بہت زیادہ زبان داد خاص عام ہے، کہ جس میں کہا کہ اگر آپ کا قوت مدافعت زیادہ ہے تو آپ اپنے آپ کو کرونا سے بچا سکیں گے. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا مولانا ہمیں ماسک کی ضرورت نہیں، ہم بہت پاورفل آدمی ہیں اور ول پاور ہماری بہت ہے. وہ خوب ماشاء اللہ آپ بہت اچھے ہوں گے، لیکن یہاں پر آتے جاتے فرشتے جو ہیں وہ آپ کو فری میں پاس کر کے دے جائیں گے کرونا جیسی بیماری، آپ نہ لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے آپ کسی ایسے کو دے کے جائیں گے جس کی قوت مدافعت کم ہے. اور آج کل یہی ہو رہا ہے، جو کیسز بڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک صحیح سالم انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن وہ جو دوسروں سے تحفہ لے کر آیا تھا وہ اپنے گھر میں یا اپنے دوستوں میں یا اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں میں دے جاتا ہے، اب پتہ نہیں چلتا کون کیریئر ہے۔ لہذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماسک لگائیے، اس لیے کہا جاتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا انتظامیہ سے کہ یہاں پر ماسک تقسیم کیے جائیں، ہر ایک کو آنے سے پہلے ماسک دیا جائے، شرعاً یہ آپ جو ہیں آپ پہ لازم و واجب ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں خود بھی لوگ احتیاط نہیں کرتے اور انتظامیہ بھی نہیں کر رہی۔ بہرحال اس کو نیکسٹ جو ہے اس کو قابل عمل بنایا جائے۔ مل کے درود بھیجیں محمد وال محمد پر۔ ہمارے اندر بھی بہت سی دیواریں ہیں، لیکن ہمارے خیالات جو ہیں ان دیواروں کو توڑ رہے ہیں، بعض منفی دیواریں ہیں، بعض مثبت دیواریں، اچھی دیواریں بھی ہیں، بری دیواریں بھی ہیں، لیکن کیا ہے وہ برے خیالات یا اچھے خیالات، مطلب برے خیالات اچھی دیواروں کو اور اچھے خیالات بری دیواروں کو توڑ رہے ہیں مسلسل، اور ایک وقت آتے ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر ہم مثلا آزاد ہو جاتے ہیں، سکہ ساز ہے، ارے بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ سکون، اب مجھے سکون مل گیا یا اب میں اس فیصلے پہنچ گیا ہوں۔ یہ ہمارا لائف اسٹائل ہے اور اس طرح ہمارے نظریات بنتے ہیں، ہمارا لائف اسٹائل بنتا ہے، پھر میرے سوچنے کا انداز، میرے دیکھنے کا انداز، مثلا یہ کرونا کی میں نے مثال دی، کووڈ 19 کی، ان 6 مہینوں میں آپ کے دیکھنے کا سوچنے کا انداز کیا ہوا، اس کا محور اور مرکزی نقطہ نکاز کووڈ 19 ہو گیا۔ میں ملوں گا ایسا نہ ہو، میں بات کروں ایسا نہ ہو، میں بازار جاؤں احتیاط کروں، میں اٹھنے بیٹھنے میں ہاتھ ملانے میں احتیاط کروں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ جو چیز آپ نے اپنے ذہن میں ڈالی ہے آپ در حقیقت اس کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، لائف اسٹائل ہو گیا آپ کا۔ آہاں سے بننا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ صرف اتنا کہیں گے خداوندہ ہم تو بس ایمان لائے تھے اور ایمان لانے والے تھے، ہم مولا علی کے اور امام حسین کے ماننے والے تھے، اور ہمیں فرش ادا پہ ماسک کی کیا ضرورت ہے، ہمیں سینیٹائزر کی کیا ضرورت ہے، فرش ادا تو خود شفا دیتا ہے، توجہ رکھیے گی، اس قسم کے خیالات ہمارے ذہنوں میں ہیں اور پھر جو ہے وہ آئمہ کی تعلیمات کے خلاف ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا لائف اسٹائل بنا رہا ہے، فتنے بھی اسی طرح جنم لیتے ہیں۔ اب آ جائیے اصل موضوع پر، لوگوں نے گمان کیا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، صرف یہ کہہ کے کہ ان کو فتنوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ فتنے کا معنی، اچھا اس سے پہلے فتنے کے معنی پہ آؤں، میں یہ بحث کیوں کر رہا ہوں، آخری زمانے میں حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور سے پہلے فتنے سر اٹھائیں گے، توجہ رکھیے گا، مسلسل فتنے سر اٹھائیں گے، جنم لیں گے، اور پھر جنم لینے کے بعد وہ آپ کے انفرادی اور اجتماعی معاملات پر اثر انداز ہوں گے، افیکٹو ہوں گے، اور پھر جن کے نظریات کمزور ہیں وہ اسے متاثر ہو جائیں گے، جن کے نظریات پختہ ہیں وہ اسے لڑ جائیں گے۔ دوسری چیز، یہ صلاحیت ہونی چاہیے انسان میں کہ یہ چیز فتنہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایک شخص یہ تصور کرے یہ فلاں جو مسئلہ میرے سامنے آیا ہے، کیس میرے سامنے آیا ہے، یہ فتنہ ہے، تو وہ اس کے اگینسٹ جائے گا، اس کے مخالف جائے گا، اس سے بچاؤ کے طریقے اختیار کرے گا۔ لیکن کوئی شخص کہے کہ نہیں یہ فتنہ نہیں ہے جناب، اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ ریلیکس ہو جائے گا، مثلا یہی کووڈ 19، ایک کہہ کے نہیں بیماری ہے تو بچانے کی کوشش کرے گا، ایک کہہ کے بیماری نہیں لاوبالی پن کرے گا، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو کیسز بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ لاوبالی پن اور ستھی نگاہ رکھنے والے ہو گئے ہیں، نہیں کوئی مسئلہ جو وائرل ہے مولانا، یہ کوئی کھانسی بخار ہے، اور میں نے پھر عرض کیا کہ آپ کی قوت مدافعت اچھی ہے، آپ بچ جائیں گے، لیکن مجھ جیسے کوئی ڈھیلا ڈھالا آدمی ہوگا جی تو کیا ہے، وہ بستر پہ پڑا ہوگا۔ مل کے درود بھیجے محمد وال محمد پر۔ اور میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، بار بار میں کہوں گا اس چیز کو، بار بار کہوں گا، ایک دفعہ نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ میری ذمہ داری، کیونکہ آپ سے یعنی مجھے اپنی جو جان ہے وہ مجھے پہلے پہلے عزیز ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، فرش ادا تبرک ہے، ہے ایسا نہ ہو، اگر ہوتا تو کربلا نہ جانے دیا جاتا۔ انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ابھی نہیں آئیے، یا مثلا جو ہے وہ آئمہ کے حرم بند نہ ہوتے کچھ عرصے کے لیے۔ الغرض یہ کہ وہاں پر بھی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، لوگوں کو کہا جا رہا ہے، اب مجتہد ڈاکٹر اطباء آپ کو کہہ سکتے ہیں عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے، اس لیے کہ اگر آپ کریں گے تو فائدہ آپ کو ہوگا، نہیں کریں گے تو نقصان آپ کو ہوگا۔ مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد پر۔ آخری زمانے میں ظہور سے پہلے فتنے سر اٹھائیں گے، کیوں فتنے سر اٹھائیں گے؟ اس لیے کہ مومن جو انتظار کر رہا ہے امام کا اور شدت سے کر رہا ہے، اس کا لائف اسٹائل کہ میں امام کے لیے مفید بنوں، کارآمد بنوں، ایکٹیو بنوں، اچھا بنوں امام کے لیے، کچھ کروں امام کے لیے. لہذا آگ کو ہتھیلی پہ رکھنا آسان ہوگا لیکن ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا. آگ اپنی ہتھیلی پہ رکھ لیں گے آپ بہت آسان ہو جائے گا، لیکن ایمان بچانا بہت مشکل ہوگا. فتنے سر اٹھائیں گے. فتنے کیا کریں گے؟ حق کو باطل، باطل کو حق. ایک کام فتنے کا یہ ہے. یا دوسرا کام جو فتنہ کرے گا وہ یہ کرے گا، حق کی اہمیت اور امپورٹنس کو آپ کی زندگی میں کم کر دے گا. یعنی جتنی توجہ آپ کو کسی کام کے لیے دینی چاہیے آپ اتنی نہیں دیں گے، کسی کام سے بچنا چاہیے آپ اسے نہیں بچیں گے. ایک فتنے کا کام یہ ہوتا ہے. ایک فتنہ کہ ایک رائٹ کو رانگ، رانگ کو رائٹ، سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ بنا کے، حق کو باطل، باطل کو حق. خوب یہ ہوا ہے تاریخ میں. امیر المومنین کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، امام حسین کی زندگی اٹھا کے، کربلا اٹھا کے دیکھیے آپ. حق کو باطل کہا جا رہا ہے، باطل کو حق کہا جا رہا ہے. یہاں تک امام حسین کو کہنا پڑا، الا ترون ان الحق لا یعمل به والباطل لا یتنہى عنہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا جیسے کہ ہونا چاہیے، جس طرح ہونا چاہیے اس طرح عمل نہیں ہو رہا ہے. والباطل لا یتنہى عنہ، اور باطل سے نہیں کی جا رہی، باطل کو نہیں روکا جا رہا، باطل کے آگے سد اور معبر اور رکاوٹ نہیں کھڑی کی جا رہی ہے، اس کا راستہ نہیں روکا جا رہا ہے. امام حسین کو کہنا پڑ رہا ہے، اس حد تک کہ لوگ ثواب کی نیت سے نواز رسول کو قتل کرنے آ گئے. اس سے بڑا کوئی فتنہ ہوگا؟ امام علی، جنگ نہروان، جنگ جمل، یہ سب کیا؟ یہ فتنے بھرے پڑے ہیں امام المومنین کی تاریخ میں. تو فتنے کیا ہیں؟ حق کو باطل، باطل کو حق، رائٹ رانگ، رانگ رائٹ ہو جائے گا. دوسرے کیا ہیں؟ اہمیت کم کر دے گا، امپورٹنس کم کر دے گا. یعنی جتنا آپ کو سیریس ہونا چاہیے اتنا سیریس آپ کو نہیں ہوگا. یہ فتنہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب فتنے کی اور بھی تعریف ہیں، میں اس میں اور اس کی حالتیں، کنڈیشن ہیں، اس میں نہیں جاؤں گا. یہ فتنہ ہے اور آخری زمانے فتنہ ہوگا. اب ہم بچنا چاہتے ہیں فتنے سے تاکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اس امام کے لیے کہ جو 1150 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اپنی سپاہ اور اپنی فوج کا انتظار کر رہا ہے. لہذا ہمیں بھی تو اس کا ساتھ دینا ہے نا، ہمیں تو امام کو تنہا نہیں چھوڑنا. ہم یہ کہیں کہ اے مولا آپ کربلا میں کاش آپ کے ساتھ ہوتے تو درج شہادت فائز ہوتے، فافوزہ فوزہ نظیمہ. لیکن ایک امام ابھی باقی ہے جو آکے خون حسین کے انتقال میں گا، میں نے کیا تیاری کی اس کے لیے؟ فتنہ کیا کرے گا؟ آکے آپ کے ایمان کو ڈس بیلنس کرے گا، متزلزل کرے گا اس کی بنیادوں کو. لہذا مجھے پتہ ہونا چاہیے فتنہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیسے بچا جاتا ہے، کیسے اس کے خلاف کام کیا جاتا ہے، کیسے بچاؤ کیا جاتا ہے. کوئی فتنہ پیدا ہو رہا ہے تو اس سے پہلے کیا کروں، اس کے بعد کیا کروں، یہ سارے سوالات ہیں. اس دور میں بھی بہت سارے فتنے ہیں کہ جس کو ہمیں دیکھنا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ہم سب فتنوں کو تو یہاں پہ بیان نہیں کر سکتے، لیکن اپنی گفتگو کے درمیان جو ہے وہ ہم اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کون کون سے فتنے ہیں کہ جن کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے. ایک فتنہ یہی ہے کہ جس 40-50 سالوں سے ہم نے کہا بس ہمیں جو ہے وہ رونا ہے، ہمیں ماتم کرنا ہے، کوئی بھی آ کے رولا دے ہمیں، ہمارا لائف اسٹائل بنا دے، ہمیں عقیدہ دے دے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس ہم رونے والی قوم ہیں. خوب رونا ثواب ہے، رونا ثواب ہے، امام حسین پہ رونا گریہ کرنا ثواب ہے، آتش جہنم کو خاموش کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ان بقاعدہ علی الحسین، امام رضا کی شام شہادت ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. ان بقاعدہ علی الحسین حتی تصیر دموعک علی خدی غفر اللہ لکا ما اذنبتہ. امام رضا فرماتے ہیں اگر تمہارے آنسو حسین کی گریے میں بہنے لگیں اور تمہارے گالوں پر بہ جائیں، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس گریے کا، اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے، ہر گریہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ یہ جو ہم گریہ کر رہے ہیں یہ محبت بڑھا رہا ہے، یہ ہمارے اور امام حسین کے درمیان عشق میں اضافہ کر رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہمیں توجہ کرنی ہوگی کہ ہم اپنے اس گریے سے امام کے لیے کچھ تیاری کریں. بارہ میں کہہ رہا ہوں، ہماری مجلس، ماتم، گریہ، ہر چیز جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، اگر ہمیں امام سے نزدیک نہ کرے، اگر امام کی محبت پیدا نہ کرے، اگر امام کے لیے کام کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہ ہو، یا امام کے لیے جو کام کر رہے ہیں میں ان کے لیے نیک جذبات، اچھے جذبات، پازیٹیو جذبات نہ رکھوں. وہ جو شام میں لڑ رہے ہیں، جو فلسطین میں لڑ رہے ہیں، جو ایران میں ہیں، جو عراق میں ہیں، جو حزب اللہ کی صورت میں ہیں، جو ابراہیم زکزکی کی صورت میں پاکستان میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، اگر وہ امام کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کے لیے میرے لیے ان کے لیے میرے دل میں مثبت جذبات نہیں ہیں، میں بھی امام کا ساتھی نہیں ہوں. جو امام کے لیے کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں، کوئی اور کر رہا ہے، میری حمایت اور سپورٹ ان کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو فتنہ کیا ہے؟ فتنہ در حقیقت آزمائش اور امتحان کو کہا جاتا ہے. جس طرح گولڈ کو آگ میں ڈال کر جب یہ مائن سے نکلتا ہے تو اس میں بہت ساری آلودگیاں ہوتی ہیں، ملاوا ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے، دوسری میٹلز اس کے ساتھ ہوتی ہیں، نہ خالص ہوتا ہے. یعنی وہ کسی کو دیں گے تو کسی کو پہچان نہیں ہوگی یہ سونا ہے یا نہیں ہے. وہ جو ہیرا شناس ہے، سونا شناس ہے، وہ جو سنار ہے وہ بتا سکتا ہے یہ سونا ہے یا نہیں ہے. پھر اس کو پیوریفائی کیا جاتا ہے، اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے، جی اس کو بڑی بڑی بھٹیوں میں جلایا جاتا ہے تاکہ اس کے ناخالص پن کو دور کر کے اس کو خالص کیا جائے، پیوریفائی کیا جائے، قابل استعمال بنایا جائے. توجہ رکھیے گا، ممکن ہے 10 کلو اوریجنل حالت میں نکالا ہوا سونا جو ہے اس کی قیمت اصل سونے کے شاید مثلا آدھا کلو کے بھی برابر نہ ہو، یا ایک پاؤ مثلا یا چند گرام کے برابر نہ ہو، کیونکہ وہ نہ خالص ہے، بیکار ہے. فتنہ در حقیقت کہا جاتا ہے کہ آپ کسی چیز کو خالص بنائیں. لغوی طور پر یہ ڈکشنری میں آپ معنی دیکھیں گے تو یہ ہے کہ کسی کی ناخالصیت کو دور کر کے اس کو خالص، پیوریفائی اور قابل استعمال بنانا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. قرآن کریم میں 4 حوالوں سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، امتحان و آزمائش، فریب دینا 2، امتحان و آزمائش سورہ انکبوت، دوسرا فریب دینا سورہ آراف آیت نمبر 27، بلا اور عذاب کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے سورہ زاریات آیت نمبر 13، اور شرک و بت پرستی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 41. یہ جو ہے یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. اب آئیے امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان کی نہج البلاغہ اٹھاتے ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، مولا آپ بتائیے کہ فتنہ کسے کہا جاتا ہے؟ یقیناً امیر المومنین کی تعریف سب سے اعلیٰ، جامع اور کامل تعریف ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کا علم اپنا علم نہیں ہے، کسب نہیں کیا، ادھار نہیں مانگا، کسی کے سامنے سوائے رسول کے زانو ادب طے نہیں کیے. اس کا علم نبی کا علم ہے اور نبی کا علم اللہ کا علم ہے. حضرت ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں وہ کہتے ہیں علمی، میرا علم، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں تاریخ میں، ان کا نام مفسر قرآن مولا علی کے شاگرد ہیں. علمی من علم رسول، علم علی جن، میرا علم علی کے علم کے تابع ہے. وہ علم علی جن من علم رسول اللہ، اور علی کا علم رسول کا علم. وہ علم رسول اللہ من علم اللہ، اور رسول کا علم اللہ کا علم. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ وہی ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں اے محمد جو ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں. ملکی درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. آئیے انٹرنیشنل نہج البلاغہ دیکھیں. 2 نہج البلاغہ، ایک ہماری اردو میں نہج البلاغہ ہے مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ کا ترجمہ، ذیشان حیدر جوادی صاحب مرحوم اعلی اللہ مقامہ کا ترجمہ، لیکن کہیں کئی نسخوں میں اختلاف ہے. تو ایک انٹرنیشنل ایک نہج البلاغہ چھاپی گئی ہے کہ جس میں خطبوں کے اختلاف کو بھی لکھا گیا ہے. مثلا ہو سکتا ہے مفتی جعفر صاحب کے ترجمے میں جو خطبہ نمبر ہے وہ جو انٹرنیشنل نہج البلاغہ ہے اس سے تھوڑا سا فرق کرتا ہو. ایک آدھ جگہ پر کچھ خطبات ایسے ہیں جو آگے پیچھے ہیں. مثال کے طور پر جو انٹرنیشنل نہج البلاغہ بنیاد نہج البلاغہ کی طرف سے ہے، اس میں خطبہ نمبر 91 میں مولا علی کا ایک خطبہ موجود ہے، 93 معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن میں نے جب اس کو علامہ مفتی جابر حسین صاحب علی اللہ مقامہ کے خطبے میں دیکھا تو وہاں پہ 91 نمبر تھا اس کا. تو اس قسم کا چھوٹا سا اختلاف ہے, لیکن وہ خطبوں کے نمبرنگ تک ہے, خطبوں کے مفہوم میں ٹیکسٹ مت میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, صرف نمبرنگ کا اختلاف ہے. جیسے حضرت سکینہ اور حضرت رقیہ, ہمارے یہاں حضرت رقیہ جو شام میں زندان شام میں جن کی شہادت ہوئی تھی وہ حضرت رقیہ بنت الحسین 3 سال کی عمر لکھی گئی ہے, وہ ہمارے یہاں حضرت سکینہ کے نام سے معروف ہیں, جبکہ جو اصل حضرت سکینہ ہیں ان کا انتقال جو ہے سید ابن طاہوس کے مطابق وہ کربلا کے بعد ہوا ہے, اور ان سے کئی روایات ہیں, ان سے کئی خطبے ہیں. توجہ رکھیے گا, ناموں کا اختلاف ہے. ہم حضرت رقیہ کو جو شام میں مدفون ہے حضرت سکینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں, اور مشہور ہمارے یہاں وہی ہے. بہرحال مطلب ایک ناموں کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اصل چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے کیا ہے. خطبہ نمبر 91 علامہ مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ کے حساب سے, اور انٹرنیشنل نہج البلاغہ جو ہے وہ اس کے حساب سے, اس لیے کہ مختلف لوگوں نے اس کے تراجم بیان کیے ہیں, مختلف لوگوں نے اس کے جو ہے ترجمے کیے ہیں, شرح لکھی ہیں. مثال کے طور پر یہ جو میں بتا رہا ہوں المعجم کے نام سے, جو انٹرنیشنل یوں کہوں کہ ڈکشنری بنائی گئی ہے نہج البلاغہ کی, جس کو اسٹینڈرڈ اب کہا جاتا ہے, وہ المعجم کے نام سے, معجم یعنی ڈکشنری آسان زبان میں. ایک ترجمہ سبیہ صالحی کا ہے, ایک ترجمہ اور کمپائل فیض نے کیا ہے, ایک ابن میثم نے کیا ہے, ایک فی ظلال نے کیا ہے, ایک الخوئی نے کیا ہے, ایک شرح ابن ابی الحدید انہوں نے کیا ہے اہل سنت کا, ایک محمد عبدہو نے کیا ہے, یہ بھی اہل سنت کے عالم ہیں, ملا فتح علی اور ملا صالح. یہ تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تقریباً اس وقت انٹرنیشنل لیول پر نہج البلاغہ کے نسخے موجود ہیں. میں نے بتایا ٹیکسٹ میں کوئی اختلاف نہیں ہے, خطبوں کی نمبرنگ میں اور نشان میں اختلاف ہے. جس کتاب سے نہج البلاغہ سے میں پڑھ رہا ہوں اس میں جو ہے خطبہ نمبر آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ ہے 93, اور علامہ مفتی جعفر صاحب مرحوم آل اللہ مقامہ کے جو ترجمہ لاہور سے چھپا ہے اس میں 91 ہے. امیر المومنین کا یہ خطبہ پڑھیں جا کر, مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ اٹھائیے اور خطبہ نمبر 91-91 پڑھیے کہ جس طرح مولا علی نے اس کو بیان کیا ہے. یہاں پہ میں چند جملے بیان کروں گا. 3 خصوصیات مولا علی نے بیان کی ہیں فتنے کی. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ در حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ گرد و غبار ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو سامنے کا منظر نظر نہیں آتا, دھندلا ہو جاتا ہے. جیسے سرد دیہی علاقوں میں, میدانی علاقوں میں صبح کوہر ہوتی ہے, دھند ہوتی ہے ٹھنڈے موسم میں, کہ سامنے سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. یا مٹی کا طوفان آ جاتا ہے بعض اوقات, یا مٹی اتنی اڑ رہی ہوتی کہ سامنے چند فٹ کے بعد منظر نظر نہیں, دھندلا جاتا ہے. فتنے کو اگر آسان زبان میں بتایا جائے تو فتنے کی تعریف یہ بنتی ہے, یعنی کچھ نظر نہیں آ رہا, حقیقت واضح نہیں ہے, روشن نہیں ہے. اس کے لیے انسان کو تیز بین ہونا چاہیے. تیز بین صرف آنکھوں کے لحاظ سے نہیں, ہاں دھند ہے, کوہر ہے, مٹی ہے, اس کے لیے آپ کی آئی سائٹ جو ہے 6x6 ہونی چاہیے, تاکہ آپ متوجہ رہیں کہ کہیں مثلا ایکسیڈنٹ نہ ہو. دن میں بھی بعض اوقات لائٹ جلا کے آپ کو بہت سلولی سیکنڈ گیئر تھرڈ گیئر میں گاڑی چلانی پڑتی ہے, لیکن جو ہے جو فتنے اصل ہوتے ہیں, جو فکروں کو, نظریوں کو, ذہنوں کو خراب کرتے ہیں, اس کے لیے آنکھوں کی نہیں, اس کے لیے عقل کی بینائی ضروری ہے. اس لیے امام فرماتے ہیں, امام معصوم مل کے ضرور بھیجے محمد وال محمد دار. فقد البصر احون من فقدان البصیر, میزان الحکمت سے عرض کر رہا ہوں. فقد البصر یعنی ظاہری آنکھوں کی بینائی کا چلا جانا احون ہے. احون یعنی اس کا برداشت کرنا آسان ہے تمہارے لیے. زیادہ تر تمہاری تمہیں رنگ نہیں پتہ چلے گا, کون آ رہا ہے تمہیں نہیں پتہ چلے گا, زیادہ تر یہی ہوگا نا بھائی, دنیا اندھیر ہو جائے گی کہتے ہیں, یعنی آپ اپنی مرضی سے آ جا نہیں سکتے, صرف اتنا ہی ہوگا. لیکن آپ کا ایمان خطرے میں ہوگا نہیں, آپ کی امام حسین سے محبت کم ہو جائے گی نہیں, امام زمانہ سے آپ کا عشق کم ہو جائے گا اگر خدا نخواستہ کسی کی بینائی چلے جائے, نہیں. فقد البصر احون من فقدان البصیرہ, لیکن اگر عقل کی روشنی چلی جائے, کوئی عقل کا اندھا ہو جائے تو کیا ہے, وہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. اسی لیے کہا کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. تو امام سے پوچھا مولا یہ کون سا اندھا ہے؟ کہا کہ جو فضائل علی سے اس دنیا میں اندھا رہے گا آخرت میں اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا. جو جس کو نور نہ ملے خدا کا, فضائل علی یعنی علی کا نور, علی کی ہدایت, جس کو اس دنیا میں علی کا نور نہ ملے وہ اندھا رہے تو وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا محشور کیا جائے گا. میرے کو درود بھیجے محمد و آل محمد پر. میں مومنی درخواست میں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے لیکن اسی طرح کہ آپ کے درمیان فاصلہ موجود رہے, مجھے بار بار کہنا نہ پڑے شرمندگی نہ ہو. آزادارن امام حسین علیہ السلام ہیں اور میرا کہنے کا مقصد کسی کی شان میں جسارت نہیں ہے, تاکہ جو ہے جو ایس او پیز ہیں اس پہ عمل بھی ہوتا رہے اور مجلس بھی کرتے رہے. ملکی درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو وہاں پہ مولا علی نے خطبہ دیا ہے کہ پورا خطبہ موجود ہے اور پورا خطبہ تو ہم نہیں پڑھ سکتا, جہاں جہاں ضرور سمجھیں گے اس کو پھر آئندہ اگلے دو دنوں میں ہم تلاوت کریں گے. وہاں پہ مولا علی نے خطبہ دیا ہے فتنے کا, اور فتنہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ مولا علی کو کافر کہا جا رہا ہے, نعوذ باللہ. مولا علی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے گناہ کبیرہ کیا ہے, استغفر اللہ. یعنی سوچ اتنی بدل گئی ہے, چونکہ ہمارا عنوان کیا ہے, فتنہ, خوارج اور دور حاضر. یہ فتنے کی آج تعریف ہو رہی ہے, کل خوارج کے بارے میں اور ان کی ڈویژن کے بارے میں, ان کے نظریات کے بارے میں کہ وہ کس طریقے سوچ رہے تھے, ان میں سے کون رائٹ تھے, کون رانگ تھے, کون توبہ کر کے واپس آ گئے, کون مولا علی کے مخالف رہے, اور پھر مولا علی کا تلوار جو تھی ان کے خلاف کیسے چلی, وہ پھر کل کی بحث ہوگی انشاءاللہ. اور پھر تیسری بحث میں ہم دور حاضر کے جو مسائل ہیں اور جو فتنے ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. روزانہ بھی ہو سکتا ہے ہم تھوڑی تھوڑی مثالیں دیں آپ کو, یعنی سب ایسا نہیں کہ ایک ایک دن بالکل الگ الگ کر کے رکھیں, لیکن ہم ایسا ایسا اس کو ڈیوائڈ ہم نے اس طرح کیا ہے. تو وہاں پہ مولا علی تین صفات بیان کرتے ہیں. مولا علی کہتے ہیں کہ ان الفتنہ, فتنہ فتنے کی جمع ہے, ان الفتنہ نون ہے صرف, اور جو فتنہ آتا ہے گلہی کے ساتھ وہ مفرد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ان الفتنہ اذا اقبلت شبہت, مولا علی فرماتے ہیں جب بھی فتنے آتے ہیں پہلی نشانی, مولا اب مولا بتا رہے ہیں, علی بتا رہا ہے, اللہ کا علم بول رہا ہے, باب مدینۃ العلم علم کے جوہر دے رہا ہے. اذا اقبلت شبہت, جب آتے ہیں تو شبہات پیدا کر دیتے ہیں, اندھیروں میں ڈال لیتے ہیں, تم سے سوچنے کی صلاحیت سلب کر لیتے ہیں, اندھیروں میں ڈال دیتے ہیں. یہ نہیں کہ لائٹ بند کر دیا یا رات کر دی, جی نہیں, شبہات کا مطلب کیا اندھیروں میں ڈالنا, یعنی فکروں میں سے سوچنے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں. مائنڈ ہوگا, کام کرے گا, تھنکنگ کریں گے آپ, لیکن وہ نہیں کریں گے جو آپ کو کرنی چاہیے, وہ نہیں کریں گے جو آپ کی رسپانسبلٹی اور وظیفہ ہے. اس کو کہتے ہیں اندھیرے میں. خوب ایک شخص جو ہے مثال کے طور پر ایسا کام کرے جو اسے نہیں کرنا چاہیے, کہیں گے یہ اندھیرے میں ہے, یہ دیوانہ ہے, یہ لا علم ہے, یہ جاہل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ڈیوٹی یہ نہیں تھی کہ جو اسے انجام دینا چاہیے, اس کی ڈیوٹی کچھ اور تھی. اس کو کہا جاتا ہے اندھیرے میں ہے یہ شخص, اب کسی بھی وجہ سے ہو. اذ ان الفتنہ اذا اقبلت شبہت, جب بھی فتنہ آئے گا, جب بھی حق و باطل کو خراب کرنے, حق و باطل, باطل کو حق, یا اس کی امپورٹنس کو کم کرنے کے لیے آئے گا, اذا اقبل شبہت, اندھیروں میں چلے جاؤ گے. اندھیروں میں چلے جاؤ گے یعنی ڈارکنیس نہیں ہوگا, لائٹ آف نہیں ہوگی, ذہن کی بتی بند ہو جائے گی, سوچنے کی صلاحیت بند ہو جائے گی. اچھا, سوچنے کی صلاحیت کیسے بند ہو جائے گی؟ بھائی ہم تو سوچ رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے, اچھا برا, چونکہ ہمارا لائف اسٹائل ایک خاص قسم کا ہو جاتا ہے, ہماری تھنکنگ پاور ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں, اور جب یوز ٹو ہو جاتے ہیں تو پھر حق کے لیے, حق بات کے لیے ہم فیصلہ ویسے نہیں کر پاتے جیسے کرنا چاہیے, باطل سے بچنے کے لیے وہ اقدامات نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے. میں نے مثال دی, مسلسل میں مثال دے رہا ہوں, یہ COVID-19 کی, کہ جتنے سیریس ہمیں ہونا چاہیے ابھی بھی اتنے کیسز سامنے آ رہے ہیں لیکن ہم لاؤ بالی بیٹھے ہوئے, ہم احتیاطی تدابیر میں عمل نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہم کیا ہیں, ہم اندھیرے میں ہیں. بظاہر ہم بہت جینیس ہیں, ہم پروفیسر ہیں, ہم گریڈ 19 کا آفیسر ہیں, لیکن نہیں, اگر کوئی نہیں کر رہا تو وہ اندھیرے میں ہے, وہ جاہل ہے, وہ حقیقت سے, حال سے بے خبر ہے. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اذا اقبلت شبہت, جب بھی سامنے آئیں گے اندھیروں میں, تم سے چھین لیں گے صلاحیت صحیح فیصلہ کرنے کی. وَإِذَا أَدْبَرَتْ نَبَّهَتْ، اور جب پیچھے ہٹیں گے واپس جائیں گے، نَبَّهَتْ بیدار کر دیں گے، اس وقت اوہ اچھا فتنہ آیا تھا، یہ کیا ہوا، کیا کر دیا ہم نے، یہ کیسے ہو گیا. اذا ادبرت، جب پیچھے ہٹے گا، جب واپس جائے گا، دوسری نشانی کیا ہے، نبہت بیدار کر دے گا، یعنی اس وقت تھنکنگ پاور تمہیں دے دے گا دوبارہ سے، کہ جب چڑیاں کھیت چک جائیں گی پانی سر سے، جی کیا ہوگا، گزر جائے گا. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. آئے گا تو یہ کرے گا، جائے گا تو یہ کرے گا. پہلی نشانی مولا علی نے کہا. دوسری نشانی بہت تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور اسی پہ میں سماعت کروں گا، بقیہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا. یُنکرنا مقبلات ویعرفنا مدبرات، جب آئے گا تو اس کی شناخت ممکن نہیں ہوگی، میک اپ شدہ آئے گا، مصنوعی آئے گا، جعلی بن کر آئے گا، توجہ رکھیے گا، اوریجنل فارم میں نہیں آئے گا. باطل فتنہ ہمیشہ حق والوں کے لیے باطل، باطل والوں کے لیے کسی اور صورت میں آئے گا. فتنے کی نشانی مولا کائنات کی طرف سے خطبہ نمبر نہج البلاغہ مفتی جعفر صاحب کے ترجمہ 91 اور انٹرنیشنل نہج البلاغہ موجم کے مطابق 93، وہ کیا ہے کہ یُنکرنا، یعنی شناخت جو ہے وہ اس وقت ہوگی کہ جب وہ جا چکا ہوگا، اوہو یہ ہو گیا، جب آئے گا تو پہچان نہیں ہوگی، اور جب جائے گا تو کیا ہوگا کہ مثال کے طور پر اس وقت پہچانا جائے گا یہ ہم نے کیا کیا، کیا ہو گیا. اور تیسری نشانی میں کہتے ہیں یحمنا حوم الریاح یصبنا بلدن ویخبتنا بلدن، ہواؤں کے جھکڑ کی طرح آئے گا. ہوا جب تیز چلتی نا، ونڈ بہت تیزی کے ساتھ مثلا آتے ہیں، چیزوں کو اڑا دیتے ہیں. مولا علی کہتے ہیں حوم الریاح، یحمنا حوم الریاح، ایک بہت زوردار دھوکا آئے گا، جھونکا آئے گا ہوا کا. یصبنا بلدن، کسی شہر میں داخل ہوگا، تہس نہس کر دے گا، اجاڑ دے گا، درخت جو سالوں سے کھڑے تھے ان کو اکھاڑ پھینکے گا، چھتیں اڑ جائیں گی، گاڑیاں اڑ جائیں گی، نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا. وَيُخْبِتْنَا بَلَدًا، اور کسی دوسرے شہر جائے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. مولا علی نے کہا، یعنی یہ شہر کی مثال دی ہے مولا نے، لیکن کیا ہے، مولا علی کہتے ہیں فتنوں کے مقابلے میں دو انسان ہیں، ایک وہ جو کمزور عقیدے اور ایمان والے ہیں، فتنہ آئے گا ان کو گڑبڑا کے ان کے ایمان کو بیچ باج کے چلتا بنے گا، لوگ بھاگ گئے، عقیدے خراب کر کے بھاگ گئے اس دنیا سے، اس ملک سے فرار کر گئے، اور آج بھی ہم ان کے گنگار ہیں، کچھ لوگ ان کے گنگار ہیں. یہ فتنے ہیں جو در حقیقت ایسی زبانیں استعمال کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس ملک میں ایک مصنوعی جنگ ایجاد کی جائے شیعہ سنی کی. یہی لوگ اور انہی جیسے انہی کی ٹیم کے دوسرے افراد کھول کر انہوں نے جو ہے وہ تبرک کو غلط انداز سے پیش کے ایک زمانے تک، اور یہی وجہ ہے کہ آج اپنے آقاؤں کے ساتھ بیٹھے ہم نوالہ ہم پیالہ ہوئے ہیں. اگر آج بھی آنکھیں نہیں کھلیں گی ہماری، کب کھلیں گی؟ آج بھی بیدار نہیں ہوں گے تو کب بیدار ہوں گے؟ توجہ رکھیے گا. تو دو قسم کے لوگ ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں جب بھی ہوا چلے گی فتنے کی، مسموم ہوا چلے گی، مسموم ہوا یعنی زہریلی ہوا، جس کے پاس پروٹیکشن ماسک ہوگا، روحانی ماسک ہوگا، وہ بچا لے گا اپنے آپ کو فتنے کی زہریلی فضا اور ہوا سے. لیکن جس کے پاس ماسک نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا. یصبنا بلدن ویخبتنا بلدن، مولا علی کہہ رہے ایک شہر میں جائے گا تباہ و برباد کر دے گا، دوسرے شہر میں جائے گا اسے کچھ نہیں کرے گا. یعنی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو مضبوط ہیں فتنوں کے مقابلے میں، جمے ہوئے، معلوم ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ بچ جائیں گے. لیکن جو جس کا ایمان کمزور ہے، احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، جنہوں نے کہا کہ نہیں بس ہم تو علی والے ہیں، کوئی ہمیں بیماری نہیں ہوگی، فرش آدھا تو مثال کے طور پر کیا ہے، شفا دینے والا ہے، یہاں ماسک لگانے کی، یہاں سینیٹائزر اور سوشل ڈسٹینس کی کیا ضرورت ہے. ارے بھائی آپ علی سے بڑھ کر ہو گئے ہیں، مولا علی سے بڑھ کر ہو گئے ہیں. مولا علی زخمی ہوتے ہیں ان کے لیے عیسائی طبیب لائے جاتے ہیں، مولا علی تو نہیں کہتے میں تو آئی ایس سے اپنا علاج کر لوں گا، وہاں تو مولا علی نہیں کہتے. ہم کس علی کے ماننے والے ہیں، ہم کس علی کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ علی جو اپنے لیے جس امام حسن علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کے لیے عیسائی طبیب لے کر آ رہے ہیں. ایک مولانا پہنچے کہہ لیں کہ آپ اپنے ماسک اتاری، میں آپ کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں. یہ کیا سوشل ڈسٹینس، یہ فرشادہ ہے، یہ جہالت ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. یہ تم سر پہ امامہ ہو کر رہا کہ تم ایسی باتیں کرو، یہ مجتہدین کے فتوے کے خلاف ہیں۔ تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ تم سر پہ امامہ رکھ کے کہو کہ ہم مجتہدین کے پیچھے چلتے ہیں، اور پھر لوگوں سے یہ کہو کہ یہ احتیاطی تدابیر نہ کرو؟ کیا ہو گیا ہے ہمیں آخر؟ کیوں ہم فتنے کے ہم آواز ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنی قوم کو آگ میں دھکیل رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنی قوم کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں؟ یہ خطبہ کی ذمہ داری ہے بیان کریں۔ تیسری چیز جو مولا علی نے کہا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرو۔ بس یہ تین نشانی ہے، باقی کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کروں گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ چونکہ شام شہادت حضرت امام رضا علیہ السلام والسلام، میں چاہتا ہوں کہ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک واقعہ سنا کر مصائب کا آغاز کروں، وقت پورا ہو گیا، جو باقی وقت بچا ہے وہ مصائب کے لیے۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ امام رضا علیہ السلام کا ایک خادم تھا جو امام رضا کے حرم میں نوکری کرتا تھا، خدمت کرتا تھا، زائرین کی صفائی سے مختلف جو بھی کام اسے دیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ بیمار ہو گیا، کئی دن کئی ہفتے ہسپتال میں داخل رہا۔ کہتے ہیں کچھ دن بعد اس کے برابر والے بیڈ پر ایک اور شخص آیا، سیدھے سادہ سا آدمی تھا، اس کو بھی داخل کر دیا۔ اب چونکہ میں امام رضا علیہ السلام کا خدمت گزار تھا تو ملنے جلنے والے حرم والے کبھی کبھی آتے تھے اور ملتے تھے، لیکن جو برابر والا شخص ہے یہ بڑا مجھے غور سے دیکھتا تھا، کہتا تھا آپ کے بڑے ملنے والے آ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ملنے والے بھی اتنے نہیں آتے تھے، یعنی آ گئے نہیں آئے، لیکن مثلا ملنے والے آ گئے، ٹھیک ہے، نہیں آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ جب برابر والا شخص آیا تو دیکھا کہ اس کا کوئی ملنے والا ہی نہیں ہے، اس سے کوئی ملاقات کرنے والا ہی نہیں ہے۔ اس نے جو دوسرے شخص تھا اس نے پوچھا اس خادم سے تم کون ہو؟ اس نے کہا میں امام رضا کا خادم ہوں۔ اچھا، امام رضا کے خادم ہوں؟ پھر اس نے تم کون ہو؟ کہا کہ میں ایک دیہاتی ہوں، بیمار ہو گیا ہوں، یہاں میرے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، لہٰذا کوئی مجھ سے ملنے نہیں آتا، اور تمہارے پاس تو کوئی نہ کوئی ملنے آ جاتا ہے، یہ ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اگر ہم اس کم سے کم COVID-19 میں، کرونا میں، اگر ہم اپنے عزیزوں کی عیادت جسمانی طور پہ نہیں کر سکتے، کم سے کم فون کے ذریعے سے ان کو پازیٹیو جو ہے ویوز دیں، پازیٹیو ان کو اپنے خیالات پہنچائیں، ان کے لیے دعا کریں، ان سے دعا لیں۔ مصاحب انسان مریض سے کہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے، یعنی یہ کہنا مریض سے کہ تمہاری دعا قبول ہوگی تم اللہ کے قریب ہوئی، اس کو ول پاور دیتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے۔ لہذا آپ جتنے مریض ہیں ان کو فون کریں، آج کہیں کہ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، تاکہ اس کو تھوڑا احساس ہو کہ ہاں میں دعا کروں قبول ہوگی۔ تو یہ بھی کہتا تھا تمہارے پاس تو لوگ آ جاتے، میرے پاس تو کوئی بھی نہیں آتا، میں تو غریب تنہا ہوں۔ چنانچہ کیا ہوا کہ ایک دن جو ہے دیکھا کہ دروازہ کھولا اور سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ اس دیہاتی کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں، کوئی پھول آ رہا ہے، کوئی مٹھائی لا رہا ہے، کوئی جوس لا رہا ہے، کوئی کیا لا رہا ہے، کمرہ بھر گیا اس کا، ایک آتا ہے، ایک جاتا ہے، ایک آتا ہے، ایک جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس میں تم تو کہتے ہمارے کوئی جاننے والا نہیں ہے، یہ جو سینکڑوں لوگ آئیں یہ کون ہیں اور ایک سے ایک صاحب لے کے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں کا جو سردار تھا اس کو پتہ چلا میں بیمار ہوں، تو وہ میری عیادت کے لیے، کیونکہ مجھ سے محبت کرتا تو میری عیادت کے لیے وہ آنے لگا۔ تو گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ گاؤں کا سردار جا رہا ہے فلاں کی عیادت کے لیے مشہد، تو پورا گاؤں اڑ کے آ گیا، پورا گاؤں اٹھ کے آ گیا، اور ہر شخص کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آئے کہ میں بھی جاؤں اور فلاں اپنے دیہاتی بھائی کو، اپنے گاؤں کے رہنے والے کو تحفہ دوں۔ تو یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ میرا گاؤں کا سردار ہے اور یہ سارے گاؤں والے میری عیادت کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ جو امام رضا کا خادم تھا اس کا دل بھرایا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کے، اس نے کہا کہ فارسی میں کہا کہ مولا این فردی کے در بغل من افتاده از اربابش آمده برای عیادتش. اس کا صاحب آیا ہے، اس کا مالک آیا ہے، اس کا سرپرست آیا ہے. آیا شما ارباب من نیستی؟ مولا کیا میں آپ کا نوکر نہیں ہوں، آپ میرے مالک نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، دل بھر آیا نا. بعض اوقات ہوتا ہے انسان کا دل بھر جاتا ہے تو شکوہ شکایات بھی کرتا ہے. یہ کہہ کے اس نے چادر سر پہ لی اور رونے لگا. تھوڑی دیر اسی حالت گریے میں تھا، کسی نے اس کا شانہ ہلایا تو یہ سمجھا کوئی اسٹاف آیا ہے اور اس کو مثلا کوئی دوا یا کوئی انجیکشن یا کچھ کرنا ہے. اس نے کہا مجھے اس وقت رونے دو، مجھے کوئی کام نہیں ہے. تو آواز آئی، ایک بہت پیاری سی پیار بھری آواز آئی، کیا تمہیں اپنے ارباب امام رضا سے بھی کوئی کام نہیں ہے؟ اللہ اکبر. امام رضا خود تشریف لائے اس کی دلداری کے لیے، امام رضا خود تشریف لائے ہیں. یا امام رضا سلام ہو آپ پر، میری جان قربان ہو مولا، مولا میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں اس معرفت پر کہ آپ اپنے چاہنے والوں کو کبھی تنہا نہیں کرتے. مولا کہتے ہیں جو ایک دفعہ میری زیارت کے لیے آئے گا میں تین مقامات پہ اس کی زیارت کے لیے آئے گا. امام کہنا ہے کہ جو ایک دفعہ میری ملاقات کے لیے آئے گا تین مقامات، اور ایسے مقامات جہاں مومن کو بہت ضرورت ہوگی. اللہ اکبر. امام رضا کو امام رؤوف کہا جاتا ہے، امام کریم کہا جاتا ہے. ایک شخص امام کے ساتھ جا رہا تھا، ایک واقعہ اور یاد آ رہا ہے تاکہ آپ کے دل آمادہ ہو جائیں امام رضا کے لیے. امام رضا کو تمام ائمہ میں دو شخصیات سے بہت عشق ہے، سب سے عشق ہے، ایک امیر المومنین سے اور ایک امام حسین علیہ السلام سے. بہت عشق ہے امام رضا علیہ السلام کو، اور اگر امام رضا علیہ السلام کو واسطہ دیا جائے امام حسین علیہ السلام کو تو انشاءاللہ کبھی رد نہیں ہوگا. کبھی کسی مشکل میں گرفتار ہو تو امام رضا کو واسطہ دو، مولا آپ کے جد حسین کا واسطہ. ایک شخص تھا امام کے ساتھ جا رہا تھا، ایک ہرنی آتی ہے امام کے پاس اور امام اس سے گفتگو کرتی. وہ ہرنی امام کے چاروں طرف چکر لگاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، امام سے گفتگو کرتی. امام گفتگو کرتے ہیں سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور وہ چلی جاتی ہے. عزیزانِ گرامی، یہ جو شخص تھا جو امام کے ساتھ تھا اس نے پوچھا مولا بتائیے ہرنی کیوں آئی تھی؟ اس نے کہا جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو ہرنی میرے پاس آئی اور اس نے کہا مولا میرا گوشت آپ کے لیے حاضر ہے، میں قربان ہو جاؤں آپ کے لیے کہ میرا گوشت حلال گوشت آپ کے جسم کا حصہ بن کر معرفت خدا کی صورت میں ظاہر ہو. تو امام نے کہا کہ نہیں، تمہارے بچے چھوٹے ہیں، تم جاؤ اپنے بچوں کے پاس. اللہ کتنا رؤوف ہے، کتنا کریم امام. جو جو مشہد گئے ہیں نا وہ ذرا اپنی آنکھوں کو بند کر لیں تو سامنے امام رضا کا حرم نظر آئے گا. تمہیں جسمانی طور پہ مشہد جانے کی ضرورت نہیں ہے حضرت داروں، آنکھوں کو بند کرو تمہیں مشہد نظر آئے گا. اور جو کچھ کہنا ہے نا امام سے بھی کہہ دو، بہت قریب ہے تمہارا امام. امام نے اس ہرنے کو دعا دی خدا تیرے شیر کو زیادہ کرے، خدا تیرے عمر طولانی کرے، تو اپنے بچوں کے ساتھ رہے. میں امام رضا آپ بے زبان جانوروں کے لیے اتنی دعائیں دیتے ہیں، مولا ہم آپ کے چاہنے والے بھی ہیں، مولا آپ کے جد حسین کے چاہنے والے بھی ہیں، اور مولا آپ کی دادی فاطمہ زہرا کے مسائل پہ گریہ کرنے والے بھی ہیں. مولا دست شفقت نہ رکھو، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم بہت پلید و گناہگار ہیں، مولا مگر ہمارے لیے دعا کر دینا. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے قبر حسین کے عزاداروں. ہاں امام رضا ہمارے لیے دعا فرمائیے، اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ خدا اس COVID-19 کو ہمارے درمیان سے اٹھا لے، دل تڑپ رہے کربلا جانے کے لیے. کتنے مومنین ایسے ہیں جو پچھلے سال گئے تھے، آج انہیں یاد ہوگا آج ہم اس منزل پہ تھے، اس پول پہ تھے، اس جگہ تھے، یہاں رکے تھے، یہ کیا تھا. مولا ہمارے دل تڑپ رہے ہیں، بس عددارو امام رضا کو عالم غربت میں شہید کیا ہے. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں امام حسین غریب الوطن ہیں، امام حسین تنہا شہید کیے گئے، لیکن امام حسین سے زیادہ غریب الوطن کون ہے؟ وہ میرا آٹھواں امام ہے. ہاں شام شہادت ہے آج اس غریب امام کی. امام حسین کے ساتھ بہنیں ہیں، امام حسین کے ساتھ بیٹے ہیں، امام حسین کے ساتھ بھائی ہے، پورا قافلہ موجود ہے حسین ابن علی کے ساتھ، مگر میرا آٹھواں امام اللہ اکبر ترے تنہا عالم غربت میں جان دے رہا ہے. بس ایک دفعہ انگور کا کھانا تھا، امام واپس آ رہے تھے، ابا سر سے کہا کہ اگر میرے سر میری ردا میرے سر پر ہو تو مجھ سے کلام نہ کرنا. امام جب آ رہے تھے اپنے حجرے کی طرف تو کبھی در کو پکڑتے تھے، کبھی دیوار کو پکڑتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے، کبھی اپنے کلیجوں کو تھام لیتے تھے. ارے مدینہ، مجھے مدینہ یاد آ گیا، جب حسن و حسین، جب حسین و زینب کے سامنے سبط اکبر نبی حسن مشتبہ جانے رہا تھا. ارے بہن موجود تھی، ارے بھائی موجود تھا، زوجہ موجود تھی، بچے موجود تھے، مگر حسن مشتبہ نے کس عالم غربت میں جاتی ہے؟ ہائے میرا مظلوم امام، ہائے میرا آٹھواں امام غریب الغربا. ارے کبھی در پکڑتا ہے، کبھی دیوار، کبھی آنکھیں لیٹ جاتا ہے، اور ایسے کروٹیں بدل رہا تھا جیسے مار گزیدہ انسان کو ڈس لیا جائے. اجر خمل اللہ، امام نے اپنی ردا اپنے سر پہ ڈالی ہوئی تھی، ابا سر سمجھ گئے کہ اب کوئی کلام نہیں ہوگا. بس امام نے کہا ابا سر اے میرے خادم، جب اس دنیا سے گزر جاؤں تو جلدی مت کرنا، ارے میرا بیٹا آئے گا، وہ مجھے غسل و کفن دے گا. ارے میرے غریب امام کو کتنا میرے غریب امام کو کتنا انتظار ہے، میرا بیٹا جواد آ کے مجھے غسل کفن دے گا. بس اللہ دارو، مجھے نہیں معلوم امام نے وقت آخر کس کس کو یاد کیا ہوگا، اپنی دادی کو یاد کیا ہوگا، اپنے جواد کو یاد کیا ہوگا. بس ابھی ابا سلد کھڑے تھے، پریشان ہو حیران کریں تو کیا کریں، دیکھا اچانک سے ایک نورانی صورت والا 9 سال کا نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے ابا سلد ہٹ جائیے، میں جواد ہوں، اپنے مظلوم بابا کا بیٹا ہوں. ارے میں مدینہ سے آیا ہوں اپنی آخری، اپنے بابا کی آخری رسومات کو ادا کرنے. اصل غسل و کفن ہوا، مشہد میں کوہرام بابا ہو گیا، ارے علی رضا گزر گئے، لوگ جوک در جوک آ رہے تھے، تعزیت پیش کر رہے تھے. امام کا جنازہ اٹھا، نماز ہوئی، اور دفنانے کے بعد آخری دیدار کیا، اور امام جواد علیہ السلام دوبارہ سے روپوش ہو گئے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں امام رضا خوش نصیب ہے آپ، امام جواد خوش نصیب ہے آپ. ارے ذرا کربلا آ جانا، ارے محمد جواد نے آپ کو غسل دیا. اے مولا، اے زہر جفا سے قتل ہونے والے، ارے خود امام رضا امام حسین پہ گریا کرتے ہیں، ارے میرا سلام ہو میرے جد حسین پر کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے ایک بھیڑ کو، ارے جنگلی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے. امام رضا کیا کہتے ہیں، عربوں میں ایک رسم ہوتی تھی، ایک جانور پالتے تھے سال بھر، اس کے بعد ایک گڑا کھود کر کھڑے ہو جاتے تھے اور چاروں طرف سے حملے کرتے تھے، جس کے ہاتھ میں جو ہوتا تھا اس جانور میں مارتے تھے. امام رضا کہتے ہیں ارے میرے جد کو، ارے اس طریقے سے ذبح کیا گیا، ارے چاروں طرف سے لوگ جمع ہو گئے، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزے چبھاتا تھا، کوئی خنجر کے وار کرتا تھا. امام رضا خوش نصیب ہیں، امام جواد خوش نصیب ہیں، مگر ذرا کربلا میں سید سجاد سے پوچھو، ارے بابا کا جسم کیسے اٹھایا، کیسے دفنایا، کیسے سپرد خاک.